السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات کے اوپر ہم انالیسز لیں گے ان میں شامل ہیں لیگی قیادت کے لندن میں اصلاح مشورے، وزیر داخلہ کی جانب سے مبینہ خفیہ ہاتھوں پر ایک بار پھر تشکیق کا اظہار ملکی سیاسی استحکام کے ریفرنس میں۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں ہم خصوصی انٹرویو آپ کے لیے نشر کریں گے، ہمیں جوائن کریں گے اس میں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف، اور اس میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان کے اندر مذہبی آزادیوں کا اور ساتھ ساتھ مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہونے والے اقدامات کا۔ تیسرا حصہ، اس میں گفتگو ہوگی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے اوپر۔ پاکستان کے اندر بعض تاجروں کی جانب سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان شاید افغانستان کی تجارتی منڈی کھو سکتا ہے، ساتھ ساتھ طالبان کی جانب سے یہ ایک بیان کہ مغوی امریکی پروفیسر ان کی صحت انتہائی خراب ہے۔ آخری حصے میں بات کریں گے سپورٹس پہ۔ پاکستان نے 3 میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی T20 کی، لیکن سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا، لاہور میں میچ کھیلا، اس طرح باضابطہ انٹرنیشنل کرکٹ اس کی واپسی ہوئی اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک میچ پاکستان نے جیتا لیکن دل سری لنکا کی ٹیم نے جیت لیے۔ سو اس پہ بھی ہم بات کریں گے آخری حصے میں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت بشمول وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے اس وقت لندن میں ہیں، جہاں ان کی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ، جو کہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور میاں صاحب نے اس ملاقات کے بعد انتہائی مختصر سی گفتگو کی ہے جس میں اس ملاقات کے ریفرنس میں تو کچھ نہیں بتایا ہے، لیکن اس میٹنگ کو پاکستان کے اندر اہمیت بہت دی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لندن اس سے پہلے بھی پاکستان کی سیاست میں بڑی اہمیت کہاں مل رہا ہے، اور ایک بار پھر میاں نواز شریف کی وہاں موجودگی کے سبب اور پھر لیگی قیادت کے وہاں پہ جانے اور صلاح مشوروں کے سبب ایک بار پھر وہ خبروں میں ہے۔ آخر وہاں پہ کیا پلان ہو رہا ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب میاں صاحب کو بذات خود عدالت میں پیش ہونا ہے، اور اس ریفرنس میں اپنی رضامندی بھی ظاہر کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہوں گے، تو پھر یہ لندن میں اجلاس کس مقصد کے لیے تھا، اور اس ریفرنس میں بھی کیا اس کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ میاں صاحب کا لندن کا اجلاس ایسے میں ہوا ہے جب وہ سعودی عرب میں اگرچہ بظاہر اپنے مذہبی عقیدت اور مذہبی فریضے کے لیے وہاں پہ موجود تھے، لیکن سعودی عرب سے آنے کے بعد اس اجلاس کی سگنیفیکنس خاص طور پہ کیا بنتی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس میں جناب فواد چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور بذات خود پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، اور صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ علی شاہ اگر لندن سے ہمارے ساتھ ہوں تو کچھ اپ ڈیٹ لیتے، لیکن فی الوقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا لندن میں کیا زیر غور ہے، لندن ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟
بہت شکریہ، میں اور فواد چودھری صاحب ابھی ایک پروگرام میں یہاں بھی اکٹھے تھے۔
جی جی،
میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ لندن میں جو میٹنگ ہوئی ہے، ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب بھی موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں اور پارٹی پنجاب پارٹی کے صدر بھی ہیں، اور نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور اہم ترین لیڈر ہیں پارٹی کے بھی، یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اہم باتیں بھی ہوں گی اور جو ذاتی باتیں یا پارٹی کے حوالے سے وہ بھی ضرور ہوئی ہوں گی، لیکن چونکہ اس میٹنگ میں میں موجود نہیں ہوں
صحیح،
اس لیے میں کیا بتا سکتا ہوں،
لیکن کچھ ایجنڈا تو پارٹی کا اور کچھ ذاتی باتیں در حقیقت وہ پارٹی کی باتیں ہیں،
یا میرا براہ راست رابطہ نہ ہو۔
جی، لیکن جو جن ذاتی باتوں کی آپ نے ریفرنس دیا وہ در حقیقت پارٹی کی بات ہے، کیونکہ پوری پارٹی میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہی ہے ان کے مقدمات میں، تو وہ تو بظاہر اب وہ سیاسی باتیں ہیں اور پارٹی اس کے اندر پوری طرح سے انوالو ہے۔
دیکھیں، وہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پارٹی کے ورکر ہوں، پارٹی کے لیڈر ہوں، دوسری تیسرے سطح کے، وہ تو پھر جا رہے ہیں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پارٹی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔
چلو، آپ قیادت کو جانتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا کوئی سرپرائزنگ قسم کا اعلان وہاں سے یا اعلامیہ سامنے آ سکتا ہے، جیسے پارٹی کی قیادت میں تبدیلی یا کچھ فیوچر پلانز ہیں میاں صاحب کی اپنی؟
میں نہیں سمجھتا ایسا سرپرائزنگ اعلان، جو کچھ لوگوں کا خیال ہے، جو لوگ کچھ لوگ جو ہیں افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ تاثر دینے کی کوشش۔ دیکھیے، پولیٹیکل لیڈرس تو بہت سے ملکوں میں، حتیٰ کہ انڈیا میں بھی، جہاں جمہوریت ایک لمحے کے لیے بھی ڈیریل نہیں ہوئی، وہاں بھی جیلوں سے الیکشن لوگ جیتے ہیں۔
صحیح،
تو
اس ریفرنس میں جب خاص طور پہ اس کی اہمیت اس لیے کہ جب 3 نومبر کو وہ کمٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان انہیں جانا ہے اور وہاں پہ اب پیشی دینی ہے، عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، سو 2 دن پہلے اس اجلاس۔
ایک بات ہم سب کو، پاکستان کے جو ہمارا معاشرہ ہے، مشرقی معاشرہ ہے، اس میں فیملی میں جب چاہے خاوند بیمار ہو، چاہے بیوی بیمار ہو، اولاد بیمار ہو، اور اس ایسی بیمار، کینسر جیسی بیماری ہو، جس میں حالات کبھی ذرا سدھر جاتے ہیں, صحت کبھی خراب ہو جاتی ہے, بناؤ بگاڑ کا سلسلہ چل رہا ہے, تو اس میں پوری فیملی بہت ڈسٹرب ہو,
ٹھیک ہے,
اور اپنے لیڈر کی وجہ سے پارٹی کے کارکن بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ ایک صورتحال ہے جس سے نواز شریف صاحب کا خاندان گزر رہا ہے, بیگم کلثوم نواز کی وجہ سے. تو یہ تو انسانی معاملہ ہے.
ہاں نہیں, لیکن یہ نہیں بتایا گیا نا کہ یہ لوگ عیادت کے لیے گئے ہوتے تو یقیناً اس پروگرام میں یہ موضوع نہ ہوتا. فواد چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے, آپ کے خیال میں لندن میں کیا ہو رہا ہے؟
جو ہے وہ جس شکست اور رسک کا شکار ہے اس کے اوپر غور ہونا ہوگا اور سوچنے ہوں گے کہ کس طریقے سے, کیونکہ دیکھیے ایک بڑا پرابلم جو اس وقت پی ایم ایل این کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ فیس کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے لیے ان کے مقدمات جو ہیں وہ مین فوکس ہے, جبکہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان کی سیاست مین فوکس ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس وقت نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کنفرنٹیشن کی ایک پالیسی دی ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں تو ان کا مستقبل تاریخ ہے, لہٰذا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفینس جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے آ رہی ہے, طارق شہزادہ صاحب نے بات کی, اب جو ابھی جعفر اقبال صاحب بات کر رہے ہیں, باقی لوگ بات کر رہے ہیں, تو پی ایم ایل این جو ہے وہ جس شکست کو رسک کا شکار ہے اس سے وہ نکل پائے گی یا نہیں نکل پائے گی, وہ ظاہر ہے کہ یہ لندن کا اجلاس بھی ایک اہم اجلاس ہے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے.
جی فواد صاحب ہمارے ساتھ, یہ ذرا اپڈیٹ لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد اوپر آپ کا پھر انالیسز لیتے ہیں. مرزا علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں لندن سے, اور میاں صاحب اس اجلاس کے بعد جب باہر آئے تو کچھ انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی. مرتضیٰ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کو ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے, اس لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اپڈیٹس وہاں پہ کیا ہیں, میاں صاحب کیا بتا رہے ہیں, کیا کچھ اجلاس میں زیر غور آیا ہے اور کیا متوقع ہے اس اجلاس میں, اہم فیصلے کیا متوقع ہیں؟
جی آج اجلاس شام پہ تقریباً 3.5 گھنٹے جاری رہا ہے, جس میں جو مین جو ڈیسیژن لیے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں جو نواز شریف کا جو بیسکلی ان کی اپنی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد جو ان کا ایک وہ سٹانس رہا, اس پہ اگریمنٹ ہے کہ ان کا وہ ایک جائز اور پرنسپل سٹانس ہے کہ ان کے ساتھ بہت عظیم یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو سیاسی بنیادوں پر باہر پھینکا گیا ہے, اور کیس پاناما کا تھا جس میں سے ان کے اوپر کچھ نہیں نکل سکا, اور پھر اقامہ کو بنیاد بنا کر ایک ایسے قانون کا سہارا لیا گیا جس کی کوئی پریسیڈنٹ اور ایگزسٹنس نہیں ہے. سو نواز شریف کا جو نیریٹو ہے وہ فردر وہ سٹرینتھن ہوا ہے پارٹی کے اندر. شہباز شریف نے باہر آ کے کہا ہے کہ نواز شریف کو فیئر ٹرائل وہاں بھی نہیں ملا, سپریم کورٹ میں نہیں ملا, نیب کورٹس میں نہیں مل رہا. پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا, نواز شریف نے اب سے تقریباً 12 منٹ پہلے یہاں پر بات چیت کی ہے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں, اور وہ سب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی میٹنگ ہے اس میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ جو اب واپسی پر نواز شریف نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 2 تاریخ کو واپس پاکستان پہنچ رہے ہیں, 3 کو جو نیب میں پیشی ہو رہی ہے اس میں وہ عدالت میں جائیں گے, اور اس کے فوراً بعد وہ الیکشن کیمپین بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, نیکسٹ جو اگلے الیکشن کی جو تیاریاں اس کے حوالے سے بھی. لیکن یہ وہ الیکشن نہیں ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. شاید خاقان عباسی نے کیٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ ٹائم پر ہوں گے, کوئی بھی ان کانسٹیٹیوشنل جو اسٹیپ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, اور نہ ہی کسی ایسے اسٹیپ کی کوئی ایپیٹائٹ ہے. یہ جو کی فیصلے ہیں یہ آج جہاں پر ہوئے, اور اس میں خاص طور پر جو جب پرائم منسٹر نواز شریف کی جو لیڈرشپ کے حوالے سے اور جو مختلف فیکشن کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی, تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ باتیں یہ کرتے ہیں یہ نان اینٹیٹیز ہیں, اس طرح کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, ہر پارٹی میں ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب قطر نہیں ہے کہ کوئی ایسی کچھ ایفرٹ ہونے جا رہی ہے. اور خاص طور پہ شاید خاقان عباسی نے یہ کہا کہ اس طرح کی جو ایفرٹس ہوئی ہیں وہ فیل ہوئی ہیں اور فیوچر میں بھی کامیاب نہیں ہوں.
مرتضیٰ علی شاہ صاحب یہ ہمیں بتائیے گا, خاص طور پہ اگر ہم ذکر کریں کہ کیا جس طرح کی کیا سرائیاں پاکستان کے اندر ہیں کہ کوئی این آر او جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے, کوئی اس طرح کی بات اجلاس میں ڈسکس ہوئی ہے یا رہنماؤں نے اس کا کوئی اندیا دیا ہے؟
دیکھیں پاکستان کی سیاست میں تو این آر او ہونا تو ویسے ہمیشہ ہی ایک پاسبلٹی رہتا ہے, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک اتنی ایک انسرٹن گیم ہے کہ وہاں پہ سب پاسبلٹیز ہیں, اینڈ پالیٹکس از اے گیم آف پاسبلٹیز. لیکن جو این آر او ٹائپ کی جو چیز ہے اس میں ایسا جو میری انفارمیشن ہے ایسی کوئی بات انڈر ڈسکشن نہیں رہی, جو پاکستان کی جو مختلف جو وہاں پر جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, جو مختلف سیناریوز چل رہے ہیں, وہ ضرور ان کو ریویو ضرور کیا گیا ہے. لیکن اس میٹنگ کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف ہنستے مسکراتے باہر آئے ہیں, بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ
آخری بات, اس سے پہلے کہ میں فواد صاحب کے پاس جاؤں, آخری بات, شہباز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کے لیے, کسی ایک کے لیے کچھ زیادہ انڈورسمنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کے لیے, فیوچر پریمیئر شپ یا پارٹی لیڈرشپ کے لیے؟
دیکھیے, جو بات جہاں پر نواز شہباز شریف نے یہ کہا کہ ان کے لیڈر نواز شریف ہیں, ان کی لیڈرشپ کے اراؤنڈ کوئی سوال ہے ہی نہیں. خاقان عباسی بھی یہی کہہ رہے ہیں, نواز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ از اے ڈن ڈیل, اس میں کوئی ایسا کچھ نہیں. باقی وہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی حد تک اور اپوزیشن کی حد تک ضرور ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن ایز فار پی ایم ایل نون کا یا ان کی جو سپورٹ بیس کا جو رینک اینڈ فائل ہے, ان کے یہاں جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نان ایشو.
بہت شکریہ سینئر صحافی مرتضیٰ علی شاہ, جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ, لندن سے ہمارے ساتھ تھے. فواد صاحب, این آر او اس ریفرنس میں ہمیں بتائیے گا, کیونکہ سعودی عرب سے میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے اور بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں اور جو ہلکے ہیں انٹلیکچوئلس کے, وہ اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں, واقعتاً اس جانب دیکھنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ اتنی سب سروینس ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا, کہ پاکستان میں سمجھنے گئے فوج کے, کہ جس طرح سے فوج چاہتی ہے جوڈیشری یہ کرتی ہے, یہ ماننا بڑا مشکل ہے. اسپیشلی نوئنگ جس سپریم کورٹ کے سٹرکچر کو, ججز کو جتنا میں جانتا ہوں, یہ جو ایک نیریٹو پی ایم ایل این دے رہی ہے, اور ابھی جو ہے وہ مرتضیٰ شاہ صاحب بھی دے رہے تھے کہ یہاں پر بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا ان کے خلاف ٹرائل ایسا چل رہا ہے یا ویسا چل رہا ہے, یہ کہنے کی باتیں زیادہ ہے. ایک پولیٹیکل ٹھیک ہے اور ایک لائف چاہیے, اس کے لیے بات کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں میں ٹرائل تو سب کے سامنے ہو رہے ہیں, ان کے سامنے سوالات رکھے گئے ہیں, اور سوال بہت ہی سادہ ہے کہ 30,000 کروڑ روپیہ 16 کمپنیز کے درمیان گھوما ہے, آپ بتائیے کہ وہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے. اس کا جواب نہیں دے پا رہے نواز شریف صاحب. بہت مشکل ہوگا عدالتوں کے لیے, بہت مشکل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کو کوئی اس معاملے میں رعایت دینا. اسپیشلی پاکستان کا میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے, ایک ایک چیز سامنے ہوتی ہے لوگوں کے, اور وہ جو تنقید پھر بعد میں ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالنا بھی ایک بہت بڑا مشن ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اپنا پولیٹیکل فیوچر بچا پائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کیا کردار ہوگا آگے مسلم لیگ میں, اور اس اجلاس کی اصل اہمیت نواز شریف صاحب کے پولیٹیکل فیوچر کے لیے نہیں ہے, اس اجلاس کی اصل اہمیت شہباز شریف صاحب کے فیوچر کے لیے.
اچھا, میں اسے صدیق الفاروق صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ سے بھی متعلق ہے. ایک طرف لندن میں ملاقاتیں ہیں, دوسری طرف ٹورانٹو میں بھی کچھ ملاقاتیں ہیں. آپ کے اتحادی شیخ رشید صاحب وہ ڈاکٹر طاہر القادری سے مل رہی ہیں, ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے اور کیا پی ٹی آئی اس میں آن بورڈ ہے؟
دیکھیے, وہ ایک چاہتے ہیں کہ الیکٹورل الائنس ہو جائے, اس میں طاہر القادری صاحب کے فالوور ہیں ہر جگہ کے اوپر, شیخ رشید صاحب کو پنڈی میں ان کی ضرورت ہے. ظاہر ہے جب وہ ٹورنٹو جائیں گے تو وہ طاہر القادری صاحب سے ملیں گے. پی ٹی آئی, دیکھیں, پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی شیخ رشید صاحب کی پارٹی سے یا طاہر القادری صاحب کی پارٹی سے. ہم بہت بڑی پارٹی ہیں, ہم ایک ملک گیر پارٹی ہیں. ظاہر ہے کہ جو چھوٹی پارٹی ہیں وہ اپنا اپنا حساب دیکھتی ہیں, اپنے اپنا ووٹ میں بینک میں دیکھتی ہیں, انہیں ایک دو سیٹیں لینی ہوتی ہیں, ان کے لیے وہ ایک پورا ان کو ایجنڈا ان کو بنانا پڑتا ہے. ہمارا مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا فار دیٹ میٹر شیخ رشید, کہ ہم نے ان کے ایجنڈے کے اوپر یا وہ ہمارا ایجنڈا طے نہیں کر سکتے. ہم تو اپنا ایجنڈا طے کرتے ہیں اور وہ ہمارے ایجنڈے میں ہمارے ساتھ.
سو کیا آپ الائنس کر سکتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ؟
ہم الیکٹورل الائنس جو ہے
فی الحال نہیں,
ہم الیکٹورل الائنس جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوں گی, کیو لیگ کے ساتھ بھی ہوں گی, عوامی تحریک کے ساتھ بھی ہوں گی, اور عوامی مسلم لیگ کے ساتھ.
ایک ایک سوال دوسرے اینگل سے کرنا چاہوں گا صدیق الفاروق صاحب آپ سے بھی, اور فواد چودھری صاحب آپ سے بھی, اور پھر اس دوران ہمیں احمد بلال محبوب صاحب نے بھی جوائن کیا, ہیڈ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے. صدیق الفاروق صاحب, وزیر داخلہ بار بار اس تشکیق کا اظہار کرتے ہیں, آج بھی ان کا ٹویٹ ہے کہ پاکستان کے اندر بعض خفیات پھر مخل ہو رہے ہیں پاکستان کے جمہوری عمل کے اندر, کیا ان کے تحفظات ہیں, کیا ایسی آبویس کہنا چاہیے کہ ایویڈنس ہیں جس سے ان کو یہ تاثر ملتا ہے, یا کیا یہ تاثر پوری پارٹی کے اندر موجود ہے؟ جی صدیق الفاروق صاحب, فاروق فواد چودھری صاحب آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا، وزیر داخلہ کا آج کا جو جس تشکیق کا اظہار ہے ان کی جانب سے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے پہلے بھی یہ ٹویٹ کی، لیکن اس معاملے میں تو وزیر اعظم نے کا جو موقف ہے ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے بالکل، کیونکہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وغیرہ کوئی گنجائش پاکستان میں نہیں ہے
صحیح.
اور پاکستان میں کوئی جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو مانے گا بھی نہیں
صحیح.
آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی بات ہوگی جو بھی بات ہوگی، اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت آئین سے باہر جانے کو تیار ہوگی، اور ہم تو خیر بالکل ہی تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن ہمارا ہے، ایک گراؤنڈ فلیٹ ہے ہمارے لیے،
اور ظاہر پی ٹی آئی کو یہ بات بالکل سپورٹ نہیں کرتی. آخری سوال فواد چودھری صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گا، الیکشن 2018 سے متعلق بہت اسپیکولیشنس تھیں، عمران خان صاحب بذات خود بھی شاید کانفیڈنٹ تھے کہ 17 میں ہو جائیں گے، 17 میں تو نہیں ہو سکے، اب 18 میں بھی بعض لوگوں کے نزدیک اس لیے مشکل ہے کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن کو وقت چاہیے ہے. سو کم از کم اس ریفرنس میں نئی حلقہ بندیوں میں جو کہ ایک بظاہر بڑا ایک ضروری کہنا چاہیے کہ چیز ہے کرنے کی، پی ٹی آئی اس میں وقت دے سکتی ہے؟ اور اگر اس ریفرنس میں کوئی خاص امینڈمنٹس چاہیے ہوں کہ جو عبوری حکومت ہے اس کا وقت 3 مہینے سے بڑھا کے 6 مہینے یا 1 سال کر دیا جائے تو وہاں پہ پی ٹی آئی اس کو قبول کر سکتی ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ 2017 بھی ختم نہیں ہوا، تو ابھی آپ یہ نہ کہیے کہ الیکشن 2017 میں جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے،
باقی 47 دن میں کیسے ہوں گے؟
اب بھی ہو سکتے ہیں. یہ حکومت جس طریقے سے جا رہی ہے یہ کبھی بھی اپنے بوجھ کے تلے گر جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو سینسز ہے اس سے زیادہ اہم آرٹیکل 224 ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو کہتا ہے الیکشن میں کسی طور کے اوپر بھی ڈیلے ممکن نہیں ہے. سو پی ٹی آئی کسی بھی ایسی امینڈمنٹ کو، کسی بھی ایسے معاملے کو سپورٹ نہیں کرے گی جس سے الیکشن میں ایک دن بھی ڈیلے ہوتا ہے. ہم ارلی الیکشن چاہتے ہیں، اور ارلی الیکشن ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ یہ ہمارے خارجی معاملات اور معاشی معاملات کو بالکل بھٹا بیٹھ جائے گا، اور ہمیں ایک معاشی طور کے اوپر بہت ہی کمزور ملک ملے گا جس طریقے سے معاملات جا رہے ہیں. لہٰذا ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، اور الیکشن جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے. سینسس کی بات جو ہے وہ اپریل کے بعد آئے گی، اور اپریل کے بعد بھی آرٹیکل 224 جو ہے وہ پریویل کرتا ہے، کوئی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے الیکشن کے آگے جانے کی.
بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا ہم انالیسز لیتے ہیں. مین وائل آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، ہمارے لسنرز ہمارے ساتھ جو موجود ہیں 0800-777-789 یہ ٹول فری نمبر ہے جس کے اوپر آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں یا اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. احمد بلال محبوب صاحب، لندن میں جو ملاقاتیں ہیں مسلم لیگ نواز کی، وہاں سے ہماری بات شروع ہوئی اور پاکستان کے اندر ڈفرینٹ جو سیاست کے اس وقت زاوی ہیں اس پہ ہم نے بات کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت لندن میں اس اجلاس، یہ اجلاس کیوں کر رہا ہے، کیا چیز وہ وہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو 2 دن بعد اسلام آباد میں نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میاں صاحب کو خود پہنچنا ہے 2 دن بعد؟
دیکھیے اس کی تفصیلات تو اجلاس میں جو لوگ شامل ہیں انہی کو معلوم ہوں گی، لیکن جو اندازے لگائے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا خود پاکستان آنا اور احتساب عدالت میں ان کا پیش ہونا، غالباً یہ فیصلہ بھی اسی اجلاس میں ہونا تھا. تو 2 دن کے بعد تو وہ اسی صورت میں ہوتے نا کہ وہ پاکستان اگر آنے کا فیصلہ ہوتا، تو یہ بذات خود فیصلہ بھی نہیں تھا اور یہ فیصلہ اسی اجلاس میں ہونا تھا. اس لیے یہ میرے خیال میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ان کا پاکستان میں آنا یا نہ آنے کا فیصلہ کرنا مقصود تھا، اور ان کنڈیشنز کا جائزہ لینا مقصود تھا جن کے تحت وہ پاکستان آئیں گے یا جن کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
صحیح.
تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے پس پردہ جو چیزیں ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ملک میں تواتر سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے غیر معمولی حالات کا پتہ چلتا ہے.
صحیح.
تو یہ اجلاس بھی اس غیر معمولی حالات میں سے ہی ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کا ہمیں سامنا ہے.
احمد بلال صاحب، ایک اور زیادہ پاکستان کے اندر اس وقت میڈیا کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو زیادہ کیا اثر آئی ہیں جس ریفرنس میں ہو رہی ہیں، وہ میاں صاحب کا سعودی عرب کا وزٹ ہے، اگرچہ وہاں پہ انہوں نے عمرہ کیا اور حرم شریف میں اپنی حاضری دی ہے، لیکن وہاں پہ اطلاعات یہ بھی ہیں، میڈیا اطلاعات ہیں کہ ان کی رائل فیملی کے ساتھ اور عام شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اس ریفرنس میں کوئی فیوچر میں کسی نوعیت کی کوئی کمپنسیشن دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہیں جو اس وقت جو مومنٹم بنا ہوا ہے ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کا یا ان سے متعلق اکاؤنٹیبلٹی کا اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے؟
جی, اس کا امکان تو موجود ہے. اگر ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کی حکومت اور سعودی عرب کے خاص طور پہ رائل فیملی پاکستان کے ساتھ ان کے جس طرح کے تعلقات ہیں, روابط ہیں, اور پاکستان کی ہر حکومت جس طرح سے ان کا احترام کرتی آئی ہے, اس کے پیش نظر ان کا ایک خاص اثر و رسوخ ہے پاکستان کے معاملات میں. تو اگر وہ پاکستان کے معاملات میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں تو یہ کوئی بات عجیب نہیں ہوگی, کیونکہ ماضی میں کم از کم دو یا تین دفعہ بہت اہم کرائسس کے زمانے میں ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس وقت بھی اگر کوئی ایسی پسپردہ چیز ہو رہی ہو جو شاید کچھ عرصے بعد سامنے آئے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی, میں اس کو قرین قیاس سمجھتا ہوں.
ایک زاویہ وزیر داخلہ کا ٹویٹ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر خفیات جمہوری عمل میں خلل ڈالنے کے لیے متحرک ہیں. آپ کے مشاہدے میں ایسی چیزیں ہیں؟ آپ نے تھوڑا ویسے ذکر کیا بھی ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جسے ایسا تاثر ملتا ہے.
جی ہاں بالکل, اگر ملک کا وزیر داخلہ جو کہ ملک کے داخلی معاملات کے بارے میں غالباً سب سے زیادہ باخبر شخص ہونا چاہیے, اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے تو ہمیں تشویش کے ساتھ ان کی بات کو پہ میرے خیال میں یقین کرنا چاہیے. اور بظاہر بھی ایسے ملک کے اندر واقعات ہو رہے ہیں جس میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں اور اس کی کوئی ریشنل توجیہ نہیں کی جا سکتی.
کس طرح کے واقعات کی جانب آپ کا اشارہ ہے؟
دیکھیے, آپ کے سامنے احمد دورالی صاحب کا واقعہ ہوا ہے, ان کے حملہ ہوا ہے, تشدد ہوا ہے, اس کے اوپر آئی ایس پی آر بھی تشویش کا اظہار کر چکا ہے, لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ کون لوگ ہیں دن دہاڑے جو ایک شخص کو تشدد کا نشانہ بنا کے غائب ہو جاتے ہیں اور پوری اسٹیٹ مشینری, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہتی ہیں. بلوچستان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں, تو یہ تسلسل ہے ایک واقعات کا اور اس سے مجھے بہت تشویش ہو رہی ہے کہ ابھی دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, وہ ملک کے اندر تو اجلاس نہیں منعقد کر سکتی اور ملک سے باہر اجلاس کر رہی ہے, تو یہ کس قسم کے تاثرات پیدا ہو رہے ہیں؟ اور دوسرے ملکوں سے پاکستان کے اوپر مسلسل پریشر آ رہا ہے, تنقید آ رہی ہے, اور ہم داخلی طور پہ ایک ایسی صورتحال کا شکار ہیں جس میں ہم اپنے معاملات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک ایسی تشویشناک اور ایک بحرانی صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں جس میں ظاہر ہے کسی بھی باخبر شخص کو میرے خیال میں پریشان ہونا چاہیے اور مجھے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو ان حالات سے تشویش ہے اور پریشانی ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا چند سیکنڈ اور, کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی گفتگو میں کوئی ایسا اینگل ہو جس کو آپ ریسپونڈ کر سکیں. محمد شفیع چترال سے.
السلام علیکم جی اسد بھائی, بہت بہت شکریہ. یہ نون لیگ کے والے لندن پہ ایک سٹی پکا رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک پک نہیں رہا ہے. دوسری بات سے دیکھو, فاروق صاحب نے بڑی اچھی بات انہوں نے کیا کہ ہندوستان کے اندر سیاستدان جیلوں پہ ہوتے ہیں لیکن ووٹ جو ہے وہ جیت جاتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ نواز شریف 300 ارب ڈالر جو ہے قوم کا چوری کر کے وہ باہر لے گیا. ہمارے والے چور ہیں لیڈر نہیں, ہندوستان والے لیڈر ہیں چور نہیں. بہت شکریہ.
یہ آپ کے ظاہر کمنٹس ہیں اور یہ وہ ایلیگیشنز ہیں, یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوئے ہیں, لہٰذا اس لیے چوری کا کوئی دعویٰ یا لیبل جو ہے وہ بھی لگایا نہیں جا سکتا ہے. متین سلمانی لنڈی کوتل سے.
السلام علیکم سر.
جی
صدیق فاروق صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک نے عمران خان کو نہیں لون پر اس کی جو صورتحال ہے جو سیاسی کیری ہوئی ہے اس کی وضاحت نہیں کی, ان کو جلد حکومت نئی انتخابات کرائی, وہ 2 سال بھی فوجی حکومت کے ساتھ نہیں سکے گی.
مدین سلمانی آپ کی آواز کٹ کٹ کے پہنچ رہی ہے, ہم نہیں سمجھ پا رہے آپ کو زیادہ. حافظ فتح اٹک سے.
جی سر جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
سر جی آپ کے موجود مہمان سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے
جی,
کہ پاکستان کے اندر ایک عام شہری سالوں عدالتوں کے چکر لگاتا ہے, مقدمہ لڑتا ہے, لیکن میں حیران اس بات سے ہوں کہ نواز شریف صاحب کی فیملی کے خلاف جو کیس بنے ہیں, قانون بھی تبدیل ہو رہا ہے اور پوری دنیا کو انہوں نے فرض اٹھا رکھا ہے. اگر ایک عام شہری کا اتنا خیال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انصاف ہوگا.
بہت شکریہ جی. احمد بلال صاحب اس کو رسپونڈ کیجیے گا. ان کا سوال بنیادی طور پہ وہی ہے کہ ان کے خلاف سپیڈی ٹرائل کیوں ہو رہا ہے جبکہ باقی مقدمات میں بہت زیادہ طوالت یا تاخیر ہے پاکستان کے اندر. جی
ایک خاص امتیازی سلوک ہے جو کیا جا رہا ہے, اس کے لیے نئے نئے ڈیوائسز دریافت کیے جا رہے ہیں اور غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کے اوپر بہت سے لوگوں کو سوالات ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ان غیر معمولی حالات میں شامل ہے یہ چیز جس کا میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا تھا.
جی بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. باقی پینلسٹ مرتضی علی شاہ, احمد بلال محبوب, فواد چودھری اور صدیق الفاروق, انہوں نے ہمیں سیگمنٹ میں جوائن کیا, اور ہمارے کچھ کالرز نے بھی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ.
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. یہ پروگرام آپ میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ براہ راست سن رہے ہیں. پروڈیوسر ہیں اسور امام اور میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر مذہبی آزادیوں پہ, مذہبی انتہا پسندی کے لیے اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, مدارس کی رجسٹریشن اور نصاب کے ریفرنس میں کہاں تک بہتری آئی ہے. اس ریفرنس میں ہم نے تفصیلی بات کی ہے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین الاقوامی بین المذاہب ہم آہنگی کے سردار محمد یوسف. وہ گزشتہ شام یہاں پہ موجود تھے, امریکہ کے اندر اپنے نجی دورے پہ ہیں. سو پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن پاپا, اس کے پلیٹ فارم کے اوپر یہاں واشنگٹن میں موجود صحافیوں نے اور کمیونٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ سوال جواب کیے. اس موقع پہ ہم نے بھی ان سے کچھ گفتگو کی جو ریکارڈ کی ہے, وہ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. سب سے پہلا ہمارا سوال یہی تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی تفریق کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں.
کہ پاکستان میں جو بین المسالک ہم آہنگی اس کو بھی فروغ ملا, اور اس کے ساتھ بین المذاہب ہم آہنگی کو بھی کافی اس میں بہتری آئی ہے. اس سلسلے میں ہم نے پچھلے 4 سال میں پاکستان کے مختلف صوبوں میں کانفرنسیں منعقد کی, دونوں بین المسالک بھی بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے, اور اس میں ایک دوسرے کو جو مختلف فرقوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں کو ایک دوسرے کو سننے کا سمجھنے کا ایک موقع بھی ملا, اور حکومتی سطح پر جب ان کو اگر یہ ایک فیسلٹی پرووائڈ کی گئی تو اس سے بہت سارے اچھے نتائج برآمد ہوئے, اور جو پہلے یعنی فرقہ واریت تھی اس میں بھی کمی آئی الحمدللہ, اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وجہ سے مختلف مذاہب میں بھی ایک دوسرے کو ایک بردباری, تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا ہوا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہتری ہوئی ہے. پچھلے 4 سال میں ہم نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا ساتھ لیتے ہوئے چلتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کے آپس کی فرقہ واریت کی وجہ سے بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا, اور پھر دوسرے مذاہب کے ساتھ جو ایک جو ایک دوری تھی اس سے بھی کافی نقصان ہو رہا تھا. تو الحمدللہ کہ اس میں اس طریقے سے بہتری آئی ہے کہ اب بہت سارے مسالک بھی ایک فورم پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں, ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں بہت ساری چیزوں میں وہ ہم آہنگی بھی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو مذہبی پیشوا ان کو بھی ہم نے اکٹھا کیا, اس میں کرسچینٹی کے یا اسی طرح ہندوازم کے لوگ یا دوسرے مختلف پارسی جتنے بھی تھے. تو اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ اب اس میں مزید بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ مطلب سب کچھ مکمل ہو گیا ہے, لیکن اس میں کافی بہتری آئی ہے, اور اس سے جو حالات بھی الحمدللہ ملکی حالات بھی جو ہیں وہ بہتر ہوئے.
یہ جو اس وقت جن خاص طور پہ عسکریت پسند گروپوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں, وہ ساری یہ پولیٹیکل سپورٹ کس اسکول آف تھاٹ سے ڈرائیو کرتے ہیں؟
دیکھیں یہ بہت ساری ایک چیزیں ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مختلف عوامل ہیں. تو جو پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر جو چل رہی تھی, اور ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے تھے, اور یہ کوئی بیرونی ہاتھ بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو جو اس کے آگے جو استعمال ہو رہے تھے وہ تو خیر پاکستانی کے لوگ استعمال ہو رہے تھے۔ تو یہ جو اسکول آف تھاٹ کی آپ نے جو بات کی، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کوئی مذہبی اس کے حوالے سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ملک کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور پاکستان کا جو اس وقت جس طریقے سے بیرونی ایک کوشش ہے، سازش ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا تھا۔
سو اب نہیں ہو رہا، آپ ماضی کا صیغہ استعمال کریں تو اب نہیں ہو رہا۔
ابھی تو بہت کم شاذ و ناظر کچھ اس طرح اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، لیکن کافی حد تک یعنی اس میں کمی آئی ہے۔
پاکستان خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں پچھلے کئی، اس دہشت گردی کی جنگ 9/11 سے پہلے سے بھی پراکسی وار رہا ہے سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ میں، اس پہ کتنا کنٹرول کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس ریفرنس میں جو مدارس کو فنڈنگ ہوا کرتی تھی اس پہ کیا چیک اینڈ بیلنسز اس وقت ہیں؟
دیکھیں جی، مدارس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مدارس کو گورنمنٹ کی طرف سے تو فنڈنگ بہت کم ہوتی تھی یا ہوتی بھی نہیں تھی۔ مدارس کو پاکستان بننے ہی سے نہیں بنے، مدارس تو 250 سال پہلے سے چلے آ رہے ہیں، جب سے وہاں اسلام آیا ہے برصغیر میں، تو مدارس کی بنیاد اس وقت سے پڑی ہے، اور اس کو جو مسلمان کمیونٹی یا ان کے اپنی جو تنظیمیں وہ چلا رہی تھیں، اور اس سلسلے میں ان کے چندے کے طور پر وہ چلاتی تھی یا کوئی بھی اس کو سپانسر کرتا تھا تو اس طریقے سے وہ چلا رہے تھے پرائیویٹ طور پر۔ لیکن اب جو نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت جتنے بھی وفاق ہیں، وہاں کے 5 وفاق ہیں، اتحادی تنظیمات مدارس کے 5 وفاق کو اعتماد میں لیا گیا اور اس سے ڈسکس ہوئی، اور ان کو کہا جی اس میں وزارت مذہبی امور نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اس کے بعد رجسٹریشن پر ان کو آمادہ کیا، وہ رجسٹر بھی کراتے ہیں، آڈٹ پر ان کو آمادہ کیا، وہ آڈٹ بھی کراتے ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت انہوں نے جتنی بھی میٹنگ جس میں میں شریک ہوا ہوں، کم از کم انہوں نے ہر بات سے اتفاق کیا، کوئی کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ اور یہ ایک اور ایک مطلب ہے، کامن سینس بات ہے کہ دیکھو، آپ کسی کو اگر کچھ دیتے ہیں پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کو میں نے اتنا پیسہ دیا تھا، وہ کہاں خرچ ہوا، کس مد میں خرچ ہوا اور کیا۔
تو اب گورنمنٹ دے لے
گی پیسے، گورنمنٹ کو بالکل، گورنمنٹ اس لیے مطلب ہے، گورنمنٹ کو انہوں نے کہا یہ جو چیزیں ہیں بہت مدارس کی طرف سے اچھی تجاویز آئی ہیں، ہم یہ سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمیں فنڈنگ کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ آڈٹ کر سکتے ہیں بے شک سے۔ اور
یہ آفر مدرسہ حقانیہ کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل خبروں میں تو وہی رہتا ہے۔
حقانیہ تو نہیں، نہیں حقانیہ تو وہ ایک اور ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، جو مدارس ہیں یہاں کے جو 5 وفاق جس طرح میں نے کہا تھا، ان کے اپنے اہل سنت والجماعت کے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیعی ہیں، اور اس میں ایک جماعت اسلامی کا وفاق ہے، ان کا علیحدہ ہے، تو یہ 5 وفاق ہے، باقی اس میں تو حقانیہ کیسے۔
پاکستان میں اندازاً کل کتنے مدارس ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور کتنے مدارس ہیں جن پہ شبہ ہے کہ وہ کسی بھی سطح پہ دہشت گردی یا شر پسندی کا حصہ ہو سکتے ہیں؟
رجسٹر تو ابھی تک کوئی 35-36 ہزار تقریباً رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور اس سے ہٹ کر جو ان رجسٹرڈ بھی ہیں کافی سارے مدارس، جو وفاق کے ساتھ ہیں تو وفاق کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہوئے، پھر گورنمنٹ کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہوئے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ بھی اپنے ذریعے کچھ چلا رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے تنظیمیں ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ نے جو یہ بات کی کہ کون سے مدارس اس میں ملوث ہیں، تو ابھی تک جو میری نالج میں تو کوئی بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے، سچی بات ہے، مجھے ذاتی طور پر اس کا کوئی علم نہیں ہے۔
سر یوسف صاحب، یہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو اگین عسکریت پسندی، ملیٹنسی، جہاں تک تعلیمی اداروں کی بات ہے، وہ صرف مدارس تک محدود نہیں رہی ہے، بڑے اداروں کا بھی نام آ جاتا ہے جو سائنسی بنیادوں پہ چل رہے ہیں، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ وہ پورے نام پتے کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں کہ آئی بی ایم سے فلاں اسٹوڈنٹ تھا، فلاں فیملی سے تھا، لیکن باقی دہشت گردی میں اگر مدارس سے تھے تو آج تک کسی کے ٹریسز کیوں نہیں ملے 16 برسوں میں، کہ کون بچہ کب کہاں کہاں سے چلا، کس مدرسے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یہ کیوں واضح نہیں ہو پاتا ہے پاکستان میں؟
دیکھیں جی، یہ تو خیر مجھے بھی پتہ نہیں، اسی لیے میں نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے کہ مجھے آج تک جتنے بھی مدارس جہاں تک میں نے وزٹ کیے ہیں، جہاں تک میرا رابطہ رہا ہے، جہاں تک ان علماء کے ساتھ رہا، مدارس کو دیکھا ہے، مجھے تو کسی جگہ سے اس طرح کی کچھ پروف نہیں ملے۔
جی سامعین، یہ تھے سردار محمد یوسف، پاکستان کے اندر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی، ان کے ساتھ ہمارا انٹرویو آپ نے سنا۔ کچھ کالرز لیں گے اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں۔ گلزمین ہے مومند ایجنسی سے، پشاور سے امیر خان اور میاں اکرم اٹک سے۔ سو پہلے بات ہم کرتے ہیں گلزمین سے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ پشاور سے امیر خان،
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
ہاں سر، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مدرسوں کے بارے میں پوچھ رہے کہ اس میں سے کون سے مدرسے رجسٹر ہیں اور کون سے ایسے ہیں جس سے مطلب دہشت گرد بنے جاتے ہیں اس میں نا، تو یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ جو برما میں جو ظلم ہو رہا ہے، یا فلسطین میں، یا کشمیر میں، کابل میں، عراق میں، شام میں، تو یہ دہشت گرد مسلمان ہے یا یہ جو یہودی ہے، ان میں آپ خود بتائیں کہ دہشت گردی کس کے ساتھ ہو رہی ہے سر۔
اگر آپ نے گفتگو سنی ہو، اس کو بہت سارے تو دنیا کے اندر جو کرائسز ہیں اس کو سیاسی زاویے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو براہ راست، آئی وش ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوتے تو میں اس کو رسپونڈ کرتا، سیاسی ریفرنسز میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر پاکستان یا باقی بہت سارے مسلمان دنیا کے اندر جب آپ اس طرح کی شر پسندی یا دہشت گردی کے واقعات دیکھتے ہیں، انتشار دیکھتے ہیں، تو اس کا زیادہ تر ریفرنس جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ مذاہب کے درمیان عدم اتفاق سے ہے یا نفاق سے ہے۔ بہت ساری متحارب قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور یہی حوالہ پاکستان کے وزیر بھی دے رہے تھے کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے اور اب ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بریک، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسفر امام، اور مسٹر شان وہ ہمارے انجینئر ہیں۔ اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے افغانستان سے۔ دو ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کے اپنے تاجر اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی تجارتی منڈی اس کو کھو سکتا ہے، اور دوسری پیش رفت یہ ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ ایک امریکی مغوی پروفیسر جو ان کی تحویل میں ہے، ان کی صحت جو ہے وہ بہت خراب حالت میں ہے، اور ان کی جسمانی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے، اور کسی بھی وقت کوئی ایسی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں۔ سو اس پیغام کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم انالیسز لیں گے۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ جیسے یہ اشارہ لیا جا سکتا ہے کہ کیا طالبان یہ چاہتے ہیں کہ مغوی پروفیسر امریکہ کے، ان کو بھی وہ کسی طرح اپنی تحویل سے وہ رہا کر دیں۔ اور افغانستان میں سرگرم طالبان افسریت پسندوں نے جس پروفیسر کی تشویشناک حالت قرار دی ہے، ان کو انہوں نے کافی عرصہ پہلے کڈنیپ کیا تھا۔ پیر کو نامعلوم مقام سے ایک ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک پیغام جاری کیا گیا ذبیح اللہ مجاہد کے ذریعے، اور انہوں نے بتایا یہ کہ پروفیسر کیون کنگ کو دل کے عارضے کے علاوہ ان کی گردوں میں بھی مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو حالت ہے وہ بگڑ رہی ہے۔ ترجمان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جو کیون کنگ ہیں ان کو علاج معالجے کی حت الوسع سہولتیں فراہم کی گئیں، مگر حالت جنگ میں ہونے کے باعث وہ ان کا مکمل علاج کرانے سے قاصر ہیں، اور یہ کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں پھول جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا ذہنی توازن وہ بھی بگڑ رہا ہے۔ اور دوسری بات یا دوسرا اینگل جو ہے وہ تجارت کے ریفرنس میں تھا۔ زبیر موتی والا صاحب ایک تجارت کے اندر، بزنس کے اندر پاکستان میں اپنا ایک شہرت رکھتے ہیں، افغانستان اور پاکستان کی جو مشترکہ چیمبر ہیں صنعت و تجارت کے، اس کے بانی بھی ہیں۔ انہوں نے متنبہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آلریڈی برآمدات کی کمی ہے، اس پہ توجہ نہ دی گئی تو یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے اندر اپنے قدم جمانے میں کامیاب رہے گا، اور اسے دو طرفہ تجارت کو غیر معمولی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایک بڑی منڈی ہے پاکستان کے لیے، اور وہ خاص طور پہ اگر بھارت نے چابہار کا راستہ اگر استعمال کرنا جیسا کہ شروع کر دیا، اور اس نے پہلی کھیپ بھی وہاں پہ بھجوانا شروع کر دی ہے گندم کی، تو اس سے پاکستان کے لیے زیادہ مشکلات بڑھیں گی تجارت کے ریفرنس میں۔ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اس ریجن کی ساری سچویشن کو بہت سمجھتے ہیں۔ طاہر خان صاحب بےحد شکریہ آپ کا، پہلے اگر ہم افغان طالبان کی جو تحویل میں امریکی پروفیسر ہیں ان کے ریفرنس میں جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، کیا مقصد لیا جائے؟ کیا طالبان ان کو کسی کے حوالے کرنے کے خواہش مند ہیں، وقت سے پہلے چاہ رہی ہیں، اپنی امیج بلڈنگ کرنا چاہ رہی ہیں، کیا مقصد ہو سکتا ہے ان کے اس بیان کا؟
اس پہ تو مختلف آراء ہو سکتی ہے، میری بھی ایک شاید رائے ہو اس پہ، زیادہ واضح شاید کوئی اس پہ بات نہ کر سکے. ممکن ہے، ممکنات میں ہے کہ طالبان پہ جو ایک تاثر ہے کہ شاید دباؤ بڑھ رہا ہے، تو قیدیوں والا جو ایشو ہے، کیونکہ پہلے یہ بھی ہوتا رہا، ایک سوچ تھی کہ شاید اگر پاکستان اس سلسلے میں کوئی مدد کرے تو ممکن ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ امریکہ، تو میں نے یہ دیکھا ہے، یہ تجزیوں میں یہ لکھا گیا تھا، تو ممکن ہے کہ طالبان پہ ذرا جس طرح کے پہلے والے لوگ رہا ہو گئے دباؤ پڑا ہو، ممکن ہے کہ یہ ہو. دوسری بات یہ بھی درست ہے کہ شاید اس کی طبیعت، جس طرح طالبان نے کہا بھی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو، اس کو مزید اگر کچھ نقصان ہو سکتا ہے تو طالبان کو اب بھی مطلب ہے کہ اس چیز کو لوگ پسند نہیں کریں گے کہ آپ اپنے مطالبات کے لیے کسی ایسے بندے کو اغوا کرے جو جن کا جنگ سے اور اس وار سے کوئی براہ راست تعلق نہ ہو. حالانکہ میں نے خود پوچھا جب یہ خبر ریلیز ہوئی، طالبان واٹس ایپ پہ میسج کیا طالبان کے ترجمان کو، اس کا جو جواب آیا ہے بڑے حیرانگی والا ہے. یعنی اس بیان میں اس کا یہی ہے کہ جی جو بھی امریکی ہے، کیونکہ ان کی نظر میں امریکی افواج افغانستان میں موجود ہیں، انہوں نے وہاں پہ انویژن کی ہے، تو ان کی نظر میں، طالبان کی نظر میں، ہر امریکی جو افغانستان میں آج کل ہے ان کو ایک جنگی اس کا تصور کریں گے. مطلب یہ سوچ بالکل سے لوگ اتفاق کر ہی نہیں سکتے. ایک اگر استاد ہے کسی یونیورسٹی میں کوئی بھی ہو، لیکن اپنے مطالبات کے، تو یہ والا. اور تیسری بات یہ ہے کہ شاید جو طالبان میری نظر میں اگر وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان قیدیوں کے ذریعے طالبان اپنے قیدیوں کو رہا کرانا چاہتے ہیں، لیکن شاید اس کو ان مطالبات کو جواب نہیں آ رہا، اس کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا. اور ویسے بھی ایک بین الاقوامی اصول ہے کہ اگر اس طرح بات مانی جائے تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. میری نظر میں یہ وجوہات ہو سکتی ہے کہ طالبان نے یہ والا بیان جاری کیا ہے، اور دونوں میں سے ایک کا اگر ذکر کیا ہے تو اس کو بھی لیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی طبیعت بھی خراب ہو، تو مزید نقصان پہنچانے سے اگر کل اس بندے کو نقصان ہوتے تو شاید مزید طالبان کا مطلب ہے کہ اس کے لیے بدنامی کا باعث ہوتا ہے، تو شاید وہ یا ایک دباؤ کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی حکومت پہ، یا جس سے ان کی توقعات ہے کہ وہ مطالبات کے حل میں مدد کر سکتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ایک دباؤ کے لیے بھی اس کی بیماری.
اب آپ ذرا دباؤ کے ریفرنس میں ایک اس صورتحال کا بھی جائزہ لیں. پوسٹ ٹیلرسن جو وزٹ ہے اس کے بعد بڑی متضاد اطلاعات آتی رہی ہیں. ٹیلرسن نے یہ کہا کہ ہم نے ایک فہرست دے دی ہے، پاکستان نے اس کو ڈینائی بھی کیا، پھر وزیر خارجہ کا ایک بیان تھا جس میں اس کی تصدیق بھی ملتی تھی. پاکستان سے کیا کہا گیا ہے اور پاکستان اس ریفرنس میں کیا کر سکتا ہے اور کن چیزوں پہ وہ تذبذب کا شکار ہو سکتا ہے؟
میری خود جو میٹنگ میں موجود تھے اس سے ایک بندے سے میری بات ہوئی ہے، میں نے آج ایک خبر بھی کی ہے، مزید بھی کروں گا. مطلب ہے کہ کچھ ان کے مطالبات تھے، کچھ پاکستان کے خدشات تھے، کچھ اس میں مثبت چیزیں بھی ہیں. مثلاً دیگر کی جانے سے پہلے ایک کا میں اشارہ کروں کہ جس بندے سے میں ملا یہاں اسلام آباد میں جو میٹنگ میں موجود تھا، تو ان کا یہ کہ امریکن نے اب بتا دیا پاکستان کو کہ افغانستان میں امن کے لیے جو بھی ایک فورم ہو، جو بھی ہو، کیو سی جی جو چار رکنی ہے اس کے، تو ہم اس میں، یعنی اس کو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یا اس میں شرکت کریں گے. یہ ایک میری نظر میں ایک مثبت اپروچ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک تاثر ہے کہ بس امریکہ صرف جنگ والے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. یہ والی ایک مثبت چیز ہے، کیونکہ جو کیو سی جی جو مسقط میں ہوا ہے تو یہ امریکیوں کے کہنے پہ ہوا، امریکیوں نے خود یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ جو ایک امریکی دباؤ بھی یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ ملٹری والا راستہ چھوڑ کر کے یہ جو پولیٹیکل راستہ ہے اس کو بھی آپ ایک آپشن کے طور پر استعمال کریں، تو ممکن ہے کہ ذہن میں یا سوچ اور فکر یہ بھی پیدا ہوئی. تو ایک تو یہ والی بات، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک تاثر روزانہ لیڈرز اور میڈیا اور سب کچھ کی بس بھارت کو بہت رول دیا جا رہا ہے ہم افغانستان میں اور پاکستان نظر انداز ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں اسی افسر نے یہ بھی کہا مجھے جس سے میں ملا کہ امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ بھارت کا رول جو ہے وہ زیادہ تر اقتصادی ہے, کیونکہ یہاں پہ اب تو بلکہ میں تو کبھی کبھی خبریں یہاں سن رہا ہوں ابھی وزارت خارجہ کے ترجمان کی کہ جو افغانستان میں بھارت کے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ بھی ان کو اب تھوڑی سی تشویش آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. تو ایک تو یہ, باقی امریکہ نے وہی مطالبات دہرائے ہیں کہ طالبان کو آپ یہ دباؤ والی بات بھی کی ہے کہ آپ طالبان پہ دباؤ بڑھائیں اور اسی دباؤ کے نتیجے میں ممکن ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے. لیکن پاکستان نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ جو اب خبریں آ رہی ہے کہ یہ شاید ان کو ٹارگٹ کرے افغان طالبان لیڈرز کو افغانستان میں, تو پاکستان نے اس میں کہا ہے کہ شاید یہ والی جو پالیسی ہے تو شاید, کیونکہ طالبان کو اگر زیادہ آپ ماریں گے ان کو قتل کریں گے تو تشدد جب بڑھے گا تو پھر تو جو مذاکرات والا اگر سوچ پیدا ہو رہی مذاکرات والی تو وہ کمزور ہوتا جائے گا. تو اس طرح کے
آپ ذرا طاہر خان صاحب ذرا ٹریڈ کے اوپر آ جاتے ہیں, کافی ایشوز ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, خاص طور پہ افغانستان ایکسس جاتا ہے بھارت تک براہ راست, پاکستان کو وہاں پہ مشکلات ہیں, اور پھر اسی طرح افغانستان نے بھی پاکستانی ٹرکوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا تھا. ابھی پاکستان کے بزنس مین بذات خود جس تشکیل کا اظہار کر رہے ہیں میں نے اپنے ابتدائی میں بتایا ہے, بزنس میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں اور اگر چاہ باہر ایک پرماننٹ راؤٹ کے طور پہ سامنے آ جائے تو پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟
یہاں یہ بتاؤں گا کہ کچھ سال پہلے پاکستان سے 80% جو برآمدات تھے وہ افغانستان کو پاکستان سے جاتے تھے. ایک تو ان کا اپنا, دوسرا ہے کہ پاکستان کا جو روٹ استعمال کرتے رہے وہ اس میں بھی پاکستان کے فائدے ہوتے تھے. اب وہ پاکستانی میڈیا میں روزانہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو ہماری جو ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ تجارت ہے دو طرفہ وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ طالبان کے دور میں پاکستان اور افغانستان کا جو ٹریڈ تھا صرف $500 million تھا, وہ پھر تقریباً 2.5 billion تک پہنچ گیا. تو جب اشرف غنی صاحب آئے تھے نومبر 2014 میں تو وہاں پر ایک فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو ہم 3 سال یا 5 سال میں $5 billion تک بڑھائیں گے. ابھی وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے, وہ 2 million کے لگ بھگ پہنچ گئے. شاید اس سے بھی اگر یہ والی صورتحال پاکستان کی رہی, کیونکہ جب پاکستان بار بار بارڈر بند کرتے ہیں, مثلاً ابھی اس وقت بھی جو خرلاچی کا کرم ایجنسی میں ہے وہاں دھماکہ ہوا 2 ہفتے سے زیادہ ہوا وہ بند کیا گیا ہے. اس طرح کے غلام خان میں 2014 June سے بند ہے, تو ہم اور چمن کا بھی جب بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو بھی, تو لہٰذا یہ والی. دوسری بات یہ جو یہاں پر ایک اب یہ سیکیورٹی کو افغانستان سے جو منسلک کیا گیا ہے وہ تقریباً آپ سمجھ کنڈیشن کر لیا گیا ہے, کیونکہ پاکستانی تاجر بھی افغان تاجر بھی چاہتے ہیں کہ تجارت کو ٹریڈ کو اس کو آپ سیکیورٹی سے وہ کر دیں. یہ جو چابہار والی آپ نے بات کی ہے پاکستان کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ اب علاقے کے ممالک, خطے کے ممالک, تمام دنیا کے ممالک اب تجارت کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اگر دوسروں کو اگر آپ اسپیس اگر آپ بند کریں گے کسی اپنے پڑوسی کو اور لینڈ لاک کنٹری کا, تو انٹرنیشنلی بنیادی طور پہ ان کا رائٹ اور حق بھی ہے کہ وہ دوسرے ممالک سے اس کو تجارت کے استعمال کرے. تو اگر آپ اسپیس نہیں, وہ اسپیس یہاں پہ یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ جو یہاں پہ جو ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ بھارت افغانستان میں آ گیا, تو کچھ لوگ تو سوال حکومتوں سے کر رہے ہیں کہ شاید آپ کو سوچنا چاہیے یہ اسپیس آپ دے رہے ہیں. ہر ملک اپنے اقتصادیات کو اپنی تجارت کو وہ اہمیت دیتا ہے, وہ امپورٹنس دیتا ہے. میرے خیال میں پاکستان میں مجھے نہیں معلوم یہاں پر اس سوچ میں کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اور جو بھی پڑوسی ہو ان کے ساتھ وہ ملک یہ سارا آپ کی طرف سے جا رہا تھا, ہر چیز یہاں سے جا. اب میں سنتا ہوں ٹماٹر اگر یہاں 200 روپے مہنگا ہوتا ہے تو افغانستان سے اب آتا ہے. افغانستان ان حالات کے باوجود کچھ چیزوں میں پاکستان سے اب آ گیا. اب ہمارا 1,000 روپے ان کے 544 روپے, یعنی ان کے افغانی جو ہیں ان کی کرنسی ہے وہ پاکستان سے آ گئے. ڈالر تو یہاں بھی آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں پہ ڈالر آ رہے ہیں, لیکن اب یہاں سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کیا ایک صرف پاکستان تک محدود رکھنا ہے یا پڑوسیوں کے ساتھ, علاقائی ممالک کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ تجارت کرنا ہے, تعلقات بڑھانے ہیں, یا یہاں پہ کچھ ہیرے بہانوں سے ایکسکیوزز سے اپنے لوگوں کو ایک غلط راستہ دکھانے سے, کبھی سیکیورٹی کے نام پہ, کسی اور کے نام پہ پاکستان کو آپ بالکل الگ طرح. یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری قیادت تمام قیادت ہے, تمام صرف ایک سیاسی کو جو لوگ یہاں پر ہر چیز کو سیاست رکھ نہیں, یہاں پر
انگیج کرنا ہوگا ظاہر ہر لحاظ سے اور خاص طور پہ بزنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
تو وہ ان کو سوچنا پڑے گا.
بہت شکریہ طاہر خان صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سامعین, کوئکلی چلیں گے ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہی ہیں. پروڈیوسر ہیں اسور امام اور میں ہوں اسد حسن. بات ہم کریں گے اسپورٹس پہ. کرکٹ پاکستان کے اندر بالآخر باضابطہ طور پہ انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو گئی ہے. سری لنکا کی ٹیم جو انفارچونیٹلی آج سے تقریباً 10 برس پہلے جو اس کا ہدف تھی, اسی سری لنکا کی ٹیم نے, اسی کے کھلاڑیوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس کے لیے وہ بہت زیادہ داد سمیٹ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, پاکستان کا وزٹ کیا ہے, پاکستان کا دورہ کیا ہے, اور اس طرح کرکٹ باضابطہ طور پہ بحال ہوئی ہے. تیسرا یہ میچ تھا ٹی ٹوینٹی سیریز کا, پہلے دو میچز متحدہ عرب امارات میں ہوئے اور پاکستان نے یہ سیریز 3-0 سے جیت لی, لیکن سوشل میڈیا کے میسیجز کے مطابق دل سری لنکا کی ٹیم نے جیت لی ہے. انالیسز ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اس پہ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف انصاری, کرکٹ کے بہت مداح اور کرکٹ کے اوپر اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں. اور میں ہمارے ساتھ میں جوائن کر رہے ہیں سید محمد فروخ, وہ بھی اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, نیو یارک بیسڈ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر کاشف, کیسا لگا پاکستان کے اندر کرکٹ بحال ہونا؟ کیا آپ بھی اس کا حصہ تھے؟ آپ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, کیا آپ اسی ایونٹ کے لیے تو وہاں پہ نہیں گئے ہیں؟
جی, میں اس وقت کراچی میں ہوں, اور میں پورا دو ٹی ٹوینٹیز اور ون ڈیز میں پہلے یو اے میں دیکھے تھے, اب کراچی لاہور آئے تھے, لاہور سے کراچی. الحمدللہ بہت خوبصورت ایک موقع تھا, یادگار موقع تھا. اور بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ دل سری لنکا کی ٹیم نے جیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے, بہترین موقع تھا پاکستان کرکٹ کے لیے.
اب اس کے بعد کیا توقع رکھتے ہیں؟ مزید ٹیمیں آئیں گی؟ ویسے سنا ہے دو ٹور جو ہیں وہ ہورائزن میں ہیں ویسٹ انڈیز کے لیے. نجم سیٹھی صاحب
ویسٹ انڈیز کا ٹور ہے, لیکن ویسٹ انڈیز کے ٹور میں وہ پیسے بہت مانگ رہے ہیں, پیسوں کے اوپر مسائل ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ ریسیپروکیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جا کے 3 ون ڈیز اور 3 ٹی20 مارچ کے مہینے میں ویسٹ انڈیز میں کھیل لے, اس کے بدلے یہ لوگ ابھی نومبر میں آ جائیں, لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پیسے بہت زیادہ مانگ رہے ہیں, اور فیصلہ یہ کرنا ہے بورڈ کو کہ کیا واقعی سیکیورٹی اور پیسہ اور اتنا سب کچھ یہ ضروری ہے اس وقت, یا پھر کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں.
آپ کا انالیسس کیا ہے؟ پاکستان کو انویسٹ تو کرنا پڑے گا, خاص طور پہ جب تک 2-4
نہیں, لیکن یہ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں. پاکستان نے جس طرح سے ورلڈ 11 کے ساتھ بھی کیا, جیسے پال کالنگ وڈ تھا, اس کو 80 لاکھ روپے دیا تھا انہوں نے, جس نے کوئی گیم کھیلا بھی نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے, کرکٹ بہت ضروری ہے, پاکستان میں کرکٹ ضروری ہے, لیکن جس طرح سے پیسہ لٹایا جا رہا ہے, اس پیسے سے ڈومیسٹک کرکٹ کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. کم از کم گیندیں اور بلے اور وکٹ ہی خرید لی جائے تو اس سے پاکستان کرکٹ آئندہ 20-25 سالوں کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے.
اس سے پہلے کہ ذرا ہم کرکٹ کی جانب آئیں کہ ٹیم کیسا کھیلی, لیکن پہلے سید محمد فروخ, آپ کا تجزیہ کرکٹ کی بحالی کے اوپر, آپ کے کیا احساسات ہیں, کتنا عام سمجھتے ہیں اس دن کو پاکستان کے لیے؟ جی فاروق صاحب,
میں کاشف انصاری صاحب کی بات سن رہا تھا, اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں بہت زیادہ جوش و خروش جس بھی حوالے سے ہے کہ کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, سب چیزیں اپنی جگہ. ورلڈ 11 آئی وہ بھی بہتر تھا, زمبابوے کی ٹیم آئی وہ بھی بہتر تھا, مگر بحالی مکمل بحالی ہونی چاہیے, جس بھی بحالی نہیں, یہ اس طرح کی بحالی ہے کہ ایک دن پہلے, دو تین دن پہلے پورا اس ارد گرد کا سارا ایریا بلاک کر دیا جاتا ہے, لوگوں کو اندر داخل نہیں دیا جاتا, لوگوں کے کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس میں ملے کہ دنیا کو ہم یہ تاثر دے رہے کہ ہم نے کرکٹ کو بحال کر دیا, مگر کس طرح سے بحال کیا کہ آپ ایک پیسہ دے رہے ان لوگوں جو کھیلنے آ رہے ہیں, اور ایک پیسہ آپ ان لوگوں کا ضائع کر رہے جو وہاں پہ کاروبار.
لیکن انیشلی یہ قربانیاں تو دینی پڑیں گی فرق, جس طرح کے غیر معمولی حالات.
لیکن دیکھیں ابھی جیسے انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی نا, تو آپ اگر انویسٹمنٹ ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے یہ سب اگر کرنا ہی ہے, تو آپ بڑی ٹیموں کے جیسے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جنوبی افریقہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان چار ممالک میں سے آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, جنوبی افریقہ اور انڈیا جیسی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی, تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ بہت ہی جلدی پاکستان میں کرکٹ بحالی ہوگی. اسٹیپ بہت اچھا ہے, سری لنکا کے تمام کھلاڑی ہیں ان کو بھی میں مبارک خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی افسوس ہے کہ آپ خود مجھے بتا دیں کہ جو لنکن ٹیم آئی ہے ان میں سے کس کھلاڑی کا آپ نام جانتے ہیں جس کو انٹرنیشنل لیول کا کوئی تجربہ ہے؟ ٹھیک ہے وہ تیار ہوئے جا رہے ہیں, وہ کھلاڑی تھے جنہیں اپنے کرکٹ کو آگے مواقع دیکھ کے انہوں نے آگے بڑھنا تھا, مگر افسوس اس بات کا ہوا کہ کوئی جو اس وقت جو موجودہ ٹیم کا جو قابل ذکر کھلاڑی کوئی نہیں آئے کپتان تھرنگا سمیت. بہرحال سب کے باوجود پاکستان میں یہ کرکٹ ہوئی, T20 میچ ہوا اور ایک انٹرنیشنل میچ ہوا, یہ تین دو انٹرنیشنل میچ,
بس اسی لیے ذرا آگے ان کے لیے گڈ لک ان کو کہا جا سکتا ہے, وش کیا جا سکتا ہے,
بالکل کہا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نا یہ صرف کرکٹ بورڈ کا یہ کام نہیں ہے, کرکٹ بورڈ یہ اکیلا نہیں کر سکتا مکمل طور پہ پاکستان میں کرکٹ کو باہر, اس میں اس وقت حکومتوں کا اور اس میں اس وقت پاکستان کا
تو آلریڈی انگیجمنٹ ہے نا. دیکھیں اس ریفرنس میں بھی سری لنکا نے بھی کہا ہے سیکورٹی ٹو سیکورٹی, بورڈ ٹو بورڈ, مختلف لیول پہ کنیکشن کوشچنز تو ہیں. ڈاکٹر کاشف صاحب, آپ ہمیں ذرا کرکٹ پہ بتائیے گا, سیریز ٹیسٹ سیریز تو ہم 2-0 سے پاکستان کی ٹیم ہار گئی, لیکن ون ڈے سیریز 5-0 اینڈ T20 3-0, کیا اسپارک آپ کو نظر آیا پاکستانی ٹیم کے اندر اور کیا نیا ٹیلنٹ آپ کو جو ہے وہ انڈلج کرتا ہوا نظر آتا ہے؟
بہت اہم سوال کیا آپ نے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا نیا چہرہ جو ہمارے سامنے پچھلے 6-8 مہینوں میں نظر آیا ہے وہ یقیناً سرفراز کی کپتانی میں اور نئے ٹیلنٹ کی موجودگی میں, اور اس کا زیادہ تر چہرہ پی ایس ایل کی طرف جاتا ہے کہ نئے لڑکے جو پی ایس ایل میں کھیلے ہیں انہوں نے جس طرح سے آ کر کے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اپنے لوہے کو منوایا اور جس طرح کچھ کر جانے کی ان کے اندر تڑپ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اور پاکستان قوم کے لیے, یہ بہت خوشی کی خبر ہے. لیکن ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ کپتان سرفراز کی نان پرفارمنس ہے. سرفراز اپنی لیے خود مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, ان کو خود اوپر آنا پڑے گا اور کھیلنا پڑے گا, اپنی بیٹنگ منوانی پڑے گی. قائدانہ صلاحیتیں بالکل ضرور انہوں نے منوائی, لیکن یہ اس طرح کا ٹیلنٹ, اس طرح کے لڑکے, اس طرح کے دل رکھنے والے اور ٹیلنٹ رکھنے والے لڑکے اگر اظہر کو ملتے تو شاید اظہر بھی کبھی اتنا ناکام کپتان نہ بنتا ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے کپتان کی پرفارمنس ہے. لڑکوں کی انڈیویجل پرفارمنس کی بات کی جائے تو شاداب ہوا, حسن ہوا, فخر ہوا, ٹھیک ہے, بہتر کر رہے ہیں اور اس سے بہتر کریں گے انشاءاللہ.
اچھا, لیکن ڈاکٹر راشد, ایک میرا اس میں آپ کی گفتگو کے اندر
تو سرفراز کے لیے مسائل کھڑے کریں,
ایک اینگل ہے, آپ نے پی ایس ایل کا ریفرنس دیا, کوئی شبہ نہیں کہ ٹیلنٹ وہاں سے آیا, لیکن یہ پی ایس ایل تو آپ کے اور میری نظر کے لیے تھا نا, یہ تو ہم نے ایکسپلور کیا نا, کیونکہ ایک ٹیلنٹ وہاں پہ آ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو سلیکٹرز ہیں, جو کرکٹ بورڈ ہے, اس کے سامنے تو یہ لڑکے آلریڈی کھیل رہے ہیں, یہ وہاں سے کیوں نہیں لے کے آ سکے تھے؟ یہ تو پھر عوامی دباؤ ہوا نا کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ حسن علی پی ایس ایل میں اچھا کھیل رہا ہے تو وہ ٹیم میں کیوں نہیں ہے.
جی جی بالکل, عوامی دباؤ. پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے میرٹ کے اوپر کھیلی جاتی ہے. پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو میرٹ پر ہے, پورے ادارے تباہ ہو چکے ہیں, لیکن کرکٹ ٹیم کے اندر اگر آپ پرفارمنس نہیں دیں گے تو گھنٹوں کے اندر آپ گھر بھیج دیے جاتے ہیں, اور یہی ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے, اور میرے لیے یہی فکر کی بھی بات ہے کہ سرفراز کی پرفارمنس ایز اے پلیئر میرے لیے بڑی آرڈینری ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ 6 مہینے میں اگر اس لڑکے نے اپنے آپ کو بیٹنگ آرڈر میں اوپر نہ لایا اور بیٹنگ سے دنیا کو نہ دکھایا کہ ہی از اے میچ ونر, ہی از اے میچ چینجر ہمسیلف, مطلب دوسروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلانا بڑا آسان ہے, خود جب تک پرفارمنس نہیں دے گا یہ ڈریسنگ روم میں اپنے لیے عزت اور وہ وقار پیدا نہیں کر پائے گا.
ظاہر کیپٹن کو خود اچھا پرفارمر ہونا بھی ضروری ہے. فرخ, آپ کی رائے اس ریفرنس میں کیا ہے؟
جی جی, پرفارمنس کے اعتبار سے جو یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن اگر ٹیسٹ میچ کو دیکھتے تو سرفراز کی کارکردگی اتنی بری نہیں تھی جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے. باقی ون ڈے اور یہ ٹی ٹوینٹی, جس میرے خیال ون ڈے میں تو ان کی باری بھی نہیں آئی سرفراز کی, بمشکل باری آئی ہے, ٹھیک ہے, ٹی ٹوینٹی میں بھی کوئی اتنی خاص باری نہیں آئی. باقی رہا کہ اوپر کا, تو یہ ایک فیشن ہے آج کے کرکٹ کے دور میں کہ کئی جو وکٹ کیپر ہیں جو بیٹسمین بھی ہیں وہ ون ڈے میں اوپنر آتے ہیں. تو سرفراز کو جس طرح سے انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف اور اس کے بعد جو زمبابوے کے خلاف ورلڈ کپ میں انہوں نے بہترین کارکردگی دکھا کے یہ بات کا ثبوت دیا تھا کہ سرفراز دھوکہ نہیں دیتا, وہ ایک ٹرن بھی مشہور ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے بات صحیح ہے کہ ون ڈے میچ میں سرفراز کو یہ چانس لینا چاہیے کہ ان کو ون ڈے میچ کے اوپر آنا چاہیے. بہرحال سرفراز سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, سرفراز میرے نزدیک ایک فائٹر کھلاڑی ہے اور وہ کم بیک کرے گا. اور باقی دیگر کھلاڑی کی جو بات کر رہے ہیں, باقی اس میں ریمارکیبل بات ہے, میں حسن علی کو بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حسن علی میں وہی چاند دیکھ رہا ہوں, وہی میں اس کے اندر کرشمہ دیکھ رہا ہوں جو محمد آصف اور ان جیسے بالر تھا کہ جو بہت زیادہ فاسٹ بالر نہ ہونے کے باوجود گیم کی ویریشن اور ورائٹی کے اعتبار سے اور موقع محل کے انداز سے بالنگ کرتے ہیں. حسن علی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے کرکٹ کا ایک ایسا بالر ہے کہ جو آگے بہت جائے گا, اور
اس وقت آلریڈی رینکنگ میں نمبر 1 کے اوپر موجود ہیں. ڈاکٹر کو ہم سبق کہنے جا رہے ہیں,
پہلا بالر ہے جو اتنے کم عرصے میں رینکنگ نمبر 1 آیا, اور سوشل میڈیا میں ایک بڑی آج کل ایک چل رہی ہے کہ لوگوں کی نظریں حسن علی پہ نہ جائے, جیسے پاکستان کا ماضی کا جس طرح سے غلط واقعات ہوئے, واقعی میں سمجھتا ہوں کہ حسن علی کو اللہ نظر بس سے بچائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ شاداب کی بھی تعریف کروں گا, اتنی کم عمر میں اور خاص طور پہ ان کا جو ایک ایل بی ڈبلیو لینا جو پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے, وہ ان کے کانفیڈنس کو ظاہر کرتا ہے.
آخری بات ڈاکٹر کاشف انصاری, جب ٹیلنٹ کا ہم ذکر کر ہی رہے ہیں تو عمر امین کی کیا آپ کو واقعتاً ایک اچھی واپسی نظر آتی ہے؟ کیونکہ پوٹینشیل تو بہت تھا اس لڑکے میں لیکن انفارچونیٹلی پروو نہیں ہوا, تو اب کیا وہ ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں؟
بالکل بن سکتا ہے, اور عمر امین, لیکن ابھی ایک گیم کے بعد کچھ کہنا قابل وقت ہوگا. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک اننگ ہم کھیلتے ہیں, چاہے وہ انعام الحق ہوں, چاہے ناصر جمشید ہوں, چاہے عمر امین ہو, एक दो चार इनिंग्स खेल के हम समझते हैं कि लड़के में टैलेंट आ गया। लड़के में टैलेंट जरूर है, लेकिन उसको ग्रूमिंग करने की जरूरत है, कप्तान की और पूरे सिस्टम की जो जो जरूरत है कि इन लड़कों को ग्रूम करके इनको बेहतर मौके फराहम किए जाए, उसके बाद फिर ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर काशिफ अंसारी, आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद मोहम्मद फारूक, आप हमारे साथ न्यूयॉर्क से, आपके भी हम मशहूर हैं। स्वामी ने इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। असफर इमाम और असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।